أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صلوات الله
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فرش عزا سے صاحب فرش عزا کو یاد کرتے ہوئے سب مل کے پوری توجہ اور خلوص کے ساتھ زمانے کے امام کو یاد کریں گے انشاءاللہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوا حضان محترم. سورہ مبارکہ آل عمران کی آخری آیت اور عنوان امامت و تشیع کا ہے. خداوند عالم اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اے صاحبان ایمان، انفرادی طور پر مصائب کے اوپر صبر کرو، اجتماعی طور پر ایک دوسرے کو صبر و استقامت کی تلقین کرو، اور رابطوں مورچہ بند رہو دین کے دشمنوں کے مقابلے میں. واتقوا اللہ، اور ان تمام حوالوں سے اللہ کا تقوی اختیار کرو. لعلکم تفلحون، کہ شاید تم فلاح پا جاؤ. یا بعض ترجموں میں آیا ہے تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد والے. حضرت نے محترم عرض کیا تھا کہ مکتب تشیع اپنی پوری تاریخ میں اسی صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے, اسی مرابطے کے ساتھ آج ہم تک اور آپ تک پہنچا ہے. یہ مذہب, یہ مکتب, حضرت گرامی, لاکھوں علماء, صلحاء, اولیاء اور آپ جیسے صاحبان ایمان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج اپنی اصلی حالت میں آج کی نسل تک پہنچا ہے. اور یہ وہ مکتب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا ہے. یہ مکتب ایسا نہیں ہے کہ جو منحرف ہو جائے گا, تحریف کا شکار ہو جائے گا. محمد کا دین آخری دین ہے, محمد کی کتاب آخری کتاب, محمد کی نبوت آخری نبوت تھی. اب اس کے بعد نہ کوئی کتاب آنی ہے, نہ کوئی دین آنا ہے, نہ کوئی نبی آنا. لہذا زانِ گرامی, اس میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم خود اس قرآن کی حفاظت کرنے والے. تو اللہ جو قرآن کا محافظ ہے, تو اہل بیت عزان گرامی جو عدل قرآن ہیں, ہم پلہ قرآن ہیں, اور جو قرآن سے جدا ہونے والے نہیں ہیں, جس طرح سے خدا قرآن کا محافظ ہے ویسے ہی اہل بیت کا بھی محافظ ہے, ان کے آئین, ان کے نظریے, ان کے مکتب کا بھی محافظ ہے. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد والے. حضرت گرامی, اس آیت کے ذیل میں معانی الاخبار میں ایک روایت ہے, شیخ صدوق نے اس روایت کو نقل کیا ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, یہ جو کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان, اصبروا وصابروا ورابطوا, کہا کہ یہ جو صاحبان ایمان کو اصبروا کہا گیا, بہت توجہ چاہوں گا, اصبروا سے مراد یہ ہے کہ مصائب کے اوپر صبر کرنا, مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا. اور یہ جو کہا گیا صابروا, تو چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ صابروا سے مراد کیا ہے, یعنی فتنوں کے اوپر صبر کرنا, فتنوں کے اوپر صبر کرنا صابروا کہلاتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ جو کہا گیا ورابطو, اذان گرامی, چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ رابطو سے مراد یہ ہے کہ زمانے کے امام کی پیروی میں استوار رہو. اللہ اکبر. رابطو سے مراد کیا ہے, زمانے کے امام کی اطاعت اور پیروی میں استقامت دکھانا, استوار رہنا. اذان گرامی, امام کے ساتھ, امام کے موقف کے ساتھ کھڑے رہنا, یہ کیا ہے, رابطو ہے. رابطو یعنی مورچہ بند ہونا ہے, محافظت کرنا ہے. تو اب اگر اس روایت کی روشنی میں اذان گرامی اگر ہم اس کی تشریح کریں رابطو کی, تو ہم یوں کہیں گے کہ رابطو جو قرآن مجید کے اندر آیا ہے, صاحبان ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا, اے صاحبان ایمان صبر کرو, ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور مرابطہ کرو. تو اس سے مراد کیا ہے, یعنی اے صاحبان ایمان, امامت کے مسئلے میں, امامت کی حفاظت میں مورچہ بند رہنا ہے. اللہ اکبر. امامت و ولایت کی حفاظت میں مورچہ بند رہنا ہے, ہمیشہ محافظ بن کے رہنا ہے, ہمیشہ چوکنا کھڑے رہنا ہے, اپنا اسلحہ سنبھال کے رکھنا ہے.
کبھی اسلحہ ذہن گرامی ظاہری ہوتا ہے, کبھی اسلحہ علمی ہوتا ہے, کبھی قلم سے مقابلہ کرتے ہیں, کبھی زبان سے مقابلہ کرتے ہیں, کبھی ہتھیار سے مقابلہ کرتے ہیں. لہذا ہر قسم کے ہتھیار سے مسلح ہو کر امامت کا تحفظ کرنا ہے, امامت کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے, ولایت کی سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے. ایک دفعہ درود بھیجیں محمد والے محمد پر. تو زن محترم امامت اساس دین ہے, تشیع یعنی امامت, تشیع سے امامت کو نکال دو تو پھر تشیع میں کچھ نہیں بچے گا, تشیع ہے ہی امامت کا نام. تو زن گرامی ہمارے عام طور پہ مجالس کا موضوع ہی امامت و ولایت ہی ہوتا ہے, یعنی عام طور پہ ہمارے انڈیا پاکستان میں خصوصاً اذان گرامی ہماری مجالس کا جو موضوع ہے وہ کلامی ہے, یعنی امامت موضوع ہے. بھائی امامت موضوع کیوں ہے مجالس کا؟ کیوں بیشتر خطبہ ہمارے علماء امامت کے اوپر بحث کرتے ہیں؟ کس وجہ سے اذان گرامی؟ کیوں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے, ان کی سیرت کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے, ان کے فضائل کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے؟ اذان گرامی اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ خود روایات کے اندر وارد ہوا ہے کہ علی کے فضائل کو سننا بھی عبادت ہے, علی کے فضائل کو پڑھنا بھی عبادت ہے, علی کے فضائل کو سوچنا بھی عبادت ہے. اذان گرامی یہ تاکید ہے کہ علی کے فضائل کو بیان کرو, اور اس کا فلسفہ ہے. فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ دیکھو جس چیز کو متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور جس چیز میں اختلاف پیدا کیا جاتا ہے اسی چیز کو اذان گرامی زیادہ سے زیادہ ابھار ابھار کر بیان کیا جاتا ہے تاکہ اس شے کا دفاع ہو سکے, اس نظریے کا دفاع ہو سکے. لہذا علی جو سورہ جو روز روشن کی طرح ایک آیا ہستی ہے اذان گرامی, سورج کی طرح منور ہستی ہے, بلکہ سورج سے بھی زیادہ تابناک ہستی ہے اذان گرامی, جب ان کو متنازع بنایا گیا تاریخ کے اندر تو پھر علی ابن ابی طالب کے ماننے والوں نے اور خود ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام نے اذان گرامی اسی وجہ سے تاکید فرمائی ہے کہ علی کے فضائل کو بیان کرو. مولا علی کے فضائل کو بیان کرنا آئمہ کو اذان گرامی مرکزی نقطہ قرار دینا اپنے مباحث کا, آخر یہ کیوں آئے؟ کیوں ہماری بحث زیادہ ولایت و امامت کے بارے میں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت جس کی تاکید قرآن بھی کرتا ہے اور نبی نے بھی کی ہے, اللہ کے حکم سے کی ہے, اللہ نے تاکید کی ہے, ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی. امامت اذان گرامی جو رکن رکین دین ہے, چکی میں کیل کی مانند ہے. خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان گرامی بیان فرمایا کہ امامت ولایت یعنی چکی کی وہ کیل, جو جوان طبقہ ہے ہمارا ان کو تو پتہ نہیں ہوگا چکی کیا ہے. ویسے تو ہم نے بھی کبھی چکی اپنے گھروں میں نہیں دیکھی لیکن تصویروں میں دیکھی ہے, دیہاتوں میں دیکھی ہے. چکی کیا ہوتی ہے؟ چکی اذان گرامی دو اس کے پارٹ ہوتے ہیں, پتھر کی بنی ہوئی ہوتی ہے, ایک نیچے ہوتا ہے ایک اوپر ہوتا ہے, گول سا پہیا جیسا ہوتا ہے. اب اس سے دانوں کو پیسا جاتا ہے, گندم کو پیسا جاتا ہے, مختلف چیزوں کو پیسا جاتا ہے. تو اذان گرامی پرانے زمانے میں بہت زیادہ استعمال ہوتی تھی, اب بھی ہو سکتا ہے کہ دیہاتوں میں استعمال ہوتی ہو. اذان گرامی یہ چکی جو گرینڈ کرتی ہے, جو گرینڈر کا کام کرتی تھی اس زمانے میں, اذان محترم یہ چکی اس وقت کا آرامد ہے کہ جب اس چکی کے اندر کیل لگی ہوئی ہو. اگر اس کے اندر درمیان میں کیل نہ لگی ہوئی ہو تو یہ چکی کا آرامد نہیں ہے. یہ چکی جو ہم اس سے نتیجہ لینا چاہتے ہیں وہ نتیجہ نہیں لے سکتے. تو اذان گرامی یہ چکی کی کیل اساس ہے چکی سے استفادہ کرنے کے لیے. تو اگر دین سے استفادہ کرنا چاہتے ہو تو اذان گرامی اگر اس دین کے اندر امامت نہ ہو تو پھر دین سے بھی کوئی استفادہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے اذان گرامی, امامت کی حیثیت دین کے اندر. امامت اذان گرامی اصلی ترین موضوع ہے دین کا, ولایت اصلی ترین موضوع ہے دین کا. اذان گرامی اسی وجہ سے چھٹے امام امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا اذان گرامی کہ ما نودیا بشیئن کما نودیا بالولایا, جس طرح سے اللہ نے ولایت و امامت کی طرف بلایا ہے, دین کے اندر بات ہو رہی ہے, دینی احکامات کی بات ہو رہی ہے, دینی احکامات میں اللہ نے جس طرح سے امامت و ولایت کی طرف بلایا ہے کسی شے کی طرف نہیں بلایا. کیوں؟ اس لیے کہ تمام کی تمام عبادات ڈیپینڈ کرتی ہیں ولایت علی ابن ابی طالب پر, ولایت اہل بیت پر. اذان گرامی اگر ولایت نہ ہو تو پھر کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. نماز کا فلسفہ ختم ہو جاتا ہے, روزے کا فلسفہ ختم ہو جاتا ہے, حج کا فلسفہ ختم ہو جاتا ہے, جہاد کا فلسفہ ختم ہو جاتا ہے, دین کا فلسفہ ختم ہو جاتا ہے اگر ولایت نکال لی جائے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. لہذا زن گرامی ولایت اساس ہے. شیخ صدوق نے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال, شیخ صدوق کی بڑی گراں قدر کتاب ہے اذان گرامی. شیخ صدوق ایک عظیم محقق فقیہ محدث اذان گرامی, بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی, اس میں سے ایک کتاب ہے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال. یعنی کچھ اعمال ہیں برے اعمال ہیں جن کا عقاب, اس کے بارے میں احادیث آئی ہیں, اور کچھ اچھے اور نیک اعمال ہیں جن کے ثواب کو بیان کیا. یعنی دو پارٹ ہیں اس میں, ثواب الاعمال و عقاب الاعمال. عقاب کن کن پر ہوگا, عذاب کن کن پر ہوگا, کن اعمال کے اوپر, جیسے جھوٹ ہے, اور ثواب کس پہ ملے گا, جیسے سچ بولنا ہے, نماز پڑھنا ہے. پورا اذان گرامی بہت خوبصورت احادیث مختلف موضوعات کے اوپر لے کر آئے ہیں شیخ صدوق. اسی میں انہوں نے ولایت و امامت کے حوالے سے ایک روایت بیان کی. ایک دفعہ شیخ صدوق کے درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد والے محمد پر. روایت ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے, کہ امام فرماتے ہیں کہ مدمن الخمر کعابد الوطن. اللہ اکبر. مدمن الخمر کعابد الوسن والناسب لآل محمد شر منه. اللہ اکبر. زانی گرے عجیب حدیث ہے, عجیب حدیث ہے. کہا کہ شراب خور, شرابی انسان جس کو عادت ہے شراب پینے, لت پڑی ہوئی ہے شراب پینے کی, کہا کہ شرابی بت پرست کی مانند ہے. اللہ اکبر. شرابی بت پرست کی مانند ہے. اے جوانان شیعان حیدر کرار, اے علی اکبر کے ماننے والوں, اے قاسم کے ماننے والوں, اے عباس علمدار کے ماننے والوں, اے حسین ابن علی کے ماننے والوں, اے علی ابن ابی طالب کے ماننے والوں, ایسی محفل سے دور رہنا جہاں اس جیسی لعنت کو استعمال کیا جاتا ہے. آل محمد کو اذان گرامی جس سے سب سے زیادہ اذیت ہوتی ہے نا, جس شے سے, وہ یہ شراب ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ عام ہو گئی, مسلمان معاشرے میں. اذان گرامی آپ دبئی چلے جائیں, قطر چلے جائیں, مسلمان ملک ہیں یہ, وہ ممالک ہیں بعض ان میں سے کہ جو بہت بڑی مسلمانیت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی مسلمان نہیں ہے, دنیا بھر میں جہادیوں کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں, اور ان نام نہاد امریکی جہاد کو ڈالر بھی دیتے ہیں, ریال بھی دیتے ہیں, کیونکہ بہت بڑے مسلمان ہیں, دوسروں کو کافر سمجھتے ہیں, خود سب سے بڑے مسلمان ہیں, لیکن یہی نام نہاد مسلم ممالک ازانی گرامی ان کے ایئرپورٹس کے اوپر آپ جائیں, انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے جب بڑی بڑی شراب کی دکانیں دیکھتا ہے انسان. یہ مسلمان ممالک ہیں, کھلے عام شراب بک رہی ہے دبئی میں, قطر میں, دیگر اسلامی ممالک کے اندر بڑی بڑی شراب کی دکانیں, ایک نہیں ہزاروں دکانیں ایک ایئرپورٹ کے اوپر ہیں. یہ مسلمان ممالک ہیں, فخر کے ساتھ فلائٹس کے اندر شراب پیش کی جاتی ہے, یہ مسلمان ممالک ہیں ازانِ گرامی, سب سے بڑے اسلام کے دعوے دار ہیں, نام نہاد مسلمان ہیں. شیعان حیدر کرار, نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, علی کا کلمہ پڑھنے والوں, ہمارے جوانوں کو ایسی محافل سے دور رہنا چاہیے. دیکھیں روایت کے اندر ہے کہ جس دسترخوان پر شراب رکھی ہو اس دسترخوان سے اٹھ جا, اس دسترخوان پر کھانا نہ کھا. تم کہو گے جی میں شراب تو نہیں پی رہا لیکن کھانا کھا رہا ہوں, کہا نہیں, کھانا کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے. لہذا رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی ازانِ گرامی ان کے متعلق ملتا ہے کہ جب وہ کسی اپنی صدارت کے زمانے میں کسی یورپین کنٹری کے اندر گئے, اور جب ان کے سامنے یعنی جب جو دسترخوان بچھایا گیا, ڈنر کروایا گیا, وہاں پہ شراب رکھی ہوئی تھی, تو رہبر معظم اس دسترخوان سے اٹھ گئے, وہ ڈنر نہیں کیا. لوگ پریشان ہو گئے, بھائی کیوں اٹھ کے جا رہا ہے یہ ایران کا پریزیڈنٹ. کہا گیا آپ دیکھو ازانِ گرامی صدر ہے ایک ملک کا, دوسرا بھی صدر بیٹھا ہوگا اس ملک کا, ہائی آفیشلز بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی اہم میٹنگ ہوگی, بڑا اہم ڈنر ہوگا. تو ازانِ گرامی ڈپلومیسی تو یہی کہتی ہے نا, آج کی سیاست تو یہی کہتی ہے نا کہ اس دسترخوان پہ بیٹھ کے شراب رکھی ہوئی ہے, تم تو نہیں پی رہے نا, وہ لوگ پی رہے ہیں, تو دونوں ملکوں کے روابط کے لیے اس دسترخوان پر بیٹھنا جائز ہے. ہماری سیاست تو یہی کہتی ہے, ڈپلومیسی تو یہی کہتی ہے, اور آپ ہمارے دیکھ لیں وزراء کو جب جاتے ہیں دوسرے ممالک کے اندر تو کیا کرتے ہیں, شراب بھی رکھی ہوتی ہے, نامحرموں سے ہاتھ بھی ملا رہے ہوتے ہیں, صحیح ہے؟ تو ازانِ گرامی رہبر معظم اس ڈنر سے اٹھ جاتے ہیں, روابط خراب ہوتے ہیں تو ہو جائیں لیکن شریعت کے خلاف کوئی عمل برداشت نہیں ہے, رسول اللہ کی مخالفت نہ ہو, دین کی مخالفت نہ ہو. تو چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں ازانِ گرامی مدمن الخمر الوثن, شراب خور بت پرست کی مانند ہے, والناسب لآل محمد شر منہ, اور اس شرابی سے کہ جو بت پرست کی مانند ہے اس سے بھی بس بدتر اور پست وہ انسان ہے جو محمد والے محمد کا کینہ اپنے دل میں رکھتا ہے. اللہ اکبر. ازانِ گرامی اس شرابی سے جو بت پرست کی مانند ہے اس سے بھی بدتر وہ انسان ہے جو ناسبی ہے, دشمن اہل بیت ہے. ابو بصیر بیٹھے ہوئے تھے اس محفل میں, پوچھا یا ابن رسول اللہ یہ کیسے کہ ایک شرابی سے بھی پست ہے, ناسبی تو کلمہ پڑھتا ہے, رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے, اور آپ نے کہا کہ شرابی بت پرست کی مانند ہے, تو وہ کیسے بہتر ہو گیا ناسبی سے؟ تو سنو, بہت توجہ چاہوں گا ازانِ گرامی. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں ازانِ گرامی کہ دیکھو شرابی بالآخر مرنے کے بعد کبھی نہ کبھی اپنی شفاعت کا امیدوار ہے. اللہ اکبر, اپنی شفاعت کا امیدوار ہے اور عذاب الہی میں مبتلا ہونے کے بعد اگر وہ صحیح العقیدہ ہے تو اللہ اس کی شفاعت کو قبول کر لے گا, اس کی شفاعت ہو جائے گی, وہ بہشت میں جا سکتا ہے. لیکن جو شخص آل محمد سے دشمنی کرے گا, واللہ اگر سارے زمین و آسمان مل جائیں اور زمین و آسمان کی تمام موجودات مل کر آل محمد کے دشمن کی شفاعت کرنا چاہیں تو اللہ ان کی شفاعت کو ٹھکرا دے گا, ان کی شفاعت قبول نہیں ہوگی. درود بھیجے محمد والے محمد. صلوات پڑھنا جو ہے وہ 22 ثواب ہے, ٹھیک ہے. مجلس میں پہلا اشرہ ہے آمادہ ہو کے آنا چاہیے کہ نعرے بھی لگانے ہیں, صلوات بھی پڑھنی ہے, تاکہ اپنے ایمان کا اظہار, ٹھیک ہے. نعرے حیدری ایمان کے اظہار کی علامت ہے, اور صلوات اذان گرامی شان مجلس ہے. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر. تو زین محترم آپ دیکھیں کہ امامت اس قدر اہم ہے, اس قدر اہم. اگر کوئی امامت سے دشمنی رکھے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے, شفاعت کی امید ہی نہیں ہے اس کو. لہذا اذان گرامی ولایت کنجی ہے, تمام کی تمام عبادتوں کی کنجی ولایت آل محمد ہے. اور افسوس ہے اذان گرامی کہ ہم امامت و ولایت کو جس طرح سے ہمیں سمجھنا چاہیے, جس طرح سے ہمیں اس پہ تحقیق کرنی چاہیے, جس طرح سے ہمیں دقت کرنی چاہیے, جیسے معرفت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اذان گرامی ہم بڑا سرسری لیتے ہیں اس کو. دیکھیں روایت کے اندر ہے, اور یہ شیعہ سنی دونوں نے اس حدیث کو بیان کیا. اذان گرامی میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ درجنوں اہل سنت کی معتبر کتابوں نے اس حدیث کو نقل کیا, اور ہماری بھی درجنوں کتابوں نے اس حدیث کو نقل کیا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ. مختلف طریقوں سے آئی یہ حدیث, مضمون تقریباً یہی ہے کہ اگر کوئی شخص زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر اس دنیا سے چلا جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرا. مشترکہ اور مستند ترین حدیث فریقین کے نزدیک, اہل سنت میں بھی اہل تشیع کے اندر معتبر ترین حدیث. تو زانی گرامی امام کی معرفت واجبات میں سے, معرفت کا معنی کیا ہے؟ معرفت کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف پہچان لینا, معرفت امام کا مطلب ہے پہچان کر اس کی اطاعت کرنا, اس کی بیعت کرنا, اس کے ساتھ کھڑے ہونا, اس کے ساتھ قیام کرنا, یہ ہے معرفت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. تو جانے گرامی ہم جو ائمہ کے ماننے والے ہیں, اہل بیت کے ماننے والے ہیں, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے. لولا الحجۃ لساخت الارض باہلہا, حجت خدا کا ہونا اتنا ضروری ہے اس کائنات کے اندر کہ اگر حجت خدا اس زمین میں نہ ہو تو یہ زمین پھٹ جائے اور آسمان زمین پر گر پڑے اور دنیا قیامت سے دوچار ہو جائے. اگر امامت نہ ہو, ولایت نہ ہو, ولایت اتنا ضروری ہے امر اذان گرامی. امامت اذان گرامی اس کی معرفت کا حصول اتنا ضروری ہے کہ اگر امامت کی معرفت حاصل نہ کی تو پھر دین میں کسی شے کی معرفت حاصل نہیں کی, نہ نماز کی معرفت حاصل ہوئی, نہ روزے کی معرفت حاصل ہوئی, کسی شے کی معرفت حاصل نہ ہوئی, اگر امام زمانہ کی معرفت حاصل نہ ہو. اور رضوان گرامی ہمارے لیے مسئلہ تو بڑا آسان ہے جو ہم اماموں کے ماننے والے ہیں, کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام معصوم کا ہونا ضروری ہے, حجت خدا کا ہونا ضروری ہے. الحمدللہ ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں, لیکن مسئلہ ہے دوسروں کے لیے, دوسروں کے لیے مسئلہ ہے کہ بھائی وہ امام کون ہے کہ جس کی معرفت کا حصول اتنا ضروری ہے کہ اگر اس کو حاصل نہ کیا تو آپ جاہلیت کی موت مرے, یعنی بے دین مرے, قبل از اسلام کی موت مرے. تو وہ امام کون ہے؟ تو اگر وہ امام کوئی گناہگار ہو, خطا کار ہو, غفلت کار ہو, اگر جھوٹا ہو, اس سے گناہ سرزد ہو سکتا ہو اذان گرامی, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. قرآن کی آیت بھی ہے نا, یوم ندعو کل اناس بامامہم, محشر میں ہر قوم کو, ہر قبیلے کو, ہر شخص کو فردن فردن اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو سوال یہ کہ وہ کون امام ہے کہ جس کے ساتھ ہر قوم کو اٹھایا جائے گا؟ تو یقیناً کوئی امام مشخص معین ہونا چاہیے نا اذان گرامی. تو یہاں سے سمجھ میں آیا کہ امامت اتنی اہم ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے صحیح امام کو تلاش کرو اور اس کی پیروی کرو. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن تم اپنے امام کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے, اپنے امام کے ساتھ اٹھائے جاؤ. لہذا امام کی پیروی میں اور امام کی معرفت میں دقت کی ضرورت ہے کہ وہ کون ہے کہ جس کی معرفت ضروری ہے, جس کی پیروی ضروری ہے, قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھنا ہے. اور اذان گرامی بس آخری بات کروں گا اور وہ مشخص اور معین امام علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. وہ مشخص اور معین ہستی کہ جس کی پیروی, اطاعت اور معرفت کا حکم دیا گیا ہے امت مسلمہ کو, وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. غدیر کے دن اذان گرامی اسی بات کا تو اعلان ہوا تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا, کہ میں جس جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اور تا قیام قیامت علی مولا رہے گا اور اولاد علی مولا رہیں گے.
بار محمد و آل محمد بلند تر صلوات.
اللہم صلی اللہ. لیکن اذان گرامی افسوس ہے کہ غدیر کو قبول نہ کیا گیا, مانا نہیں گیا اور بہت جلد فراموش کر دیا گیا. اچھا غدیر کا واقعہ اذان گرامی کتنے عرصے پہلے کا واقعہ؟ صرف 70 days وفات رسول سے 70 دن پہلے کا واقعہ, صرف 70 دن پہلے کا. 70 دن میں قوم بھول گئی کہ کیا وعدہ کیا تھا, 70 دن میں بھول گئی قوم کہ علی کو ولی بنایا تھا, ہم نے بخن بخن کہا تھا. یہ سوال ہے نا, نوجوان نسل سوال کر سکتی ہے کہ بھائی آخر 70 دن میں قوم کیسے بھول گئی؟ 125,000 کا مجمع تھا, کوئی 1-2 افراد تو نہیں تھے, 125,000 کا مجمع تھا کم از کم جو تاریخ میں ملتا ہے. تو 125,000 جس میں حافظان قرآن تھے, صحابہ کرام تھے, مفسران تھے, نہ جانے محدثان تھے, نہ جانے کون کون تھے اذان گرامی, تو یہ سب کے سب بھول گئے غدیر کو کہ جب وفات رسول کے بعد اذان گرامی امیر المومنین جناب سیدہ حسنین شریفین امامین اذان گرامی جب مہاجرین و انصار کے پاس گئے ہیں, تو مہاجرین و انصار نے کیا کہا؟ کہا کہ بہت لیٹ ہو گیا, تاخیر سے آئے, ہم کسی کی بیعت کر چکے. حالانکہ غدیر کے دن علی کی بیعت 125,000 نے کی تھی, کی تھی یعنی کی تھی, خزانہ گرامی سب نے بیعت کی تھی علی ابن ابی طالب کے ہاتھ پر کہ رسول کی وفات کے بعد علی ابن ابی طالب کو ہم اپنا حاکم مانیں گے، اپنا امام مانیں گے. لیکن 70 دن میں خزانہ گرامی لوگ بھول گئے. تو سوال یہ کہ 70 دنوں میں کیوں بھول گئے بھائی؟ بہت توجہ چاہوں. تو خزانہ گرامی یہ کوئی بڑی بات نہیں. دیکھیں قرآن مجید نے کیا کہا. قرآن مجید نے تو کہا کہ بھائی حضرت یوسف کے بھائی صبح وعدہ کر کے گئے تھے اپنے بھائی سے کہ ہم صحیح و سالم یوسف کو پہنچائیں گے یعقوب آپ کے پاس، بابا آپ کے پاس. صحیح ہے، صبح وعدہ کر کے گئے تھے. لیکن صبح کیا ہوا وعدہ شام کو بھلا بیٹھے اور حضرت یوسف کے اوپر ظلم کیا. ٹھیک ہے، صبح کا وعدہ شام کو بھول بیٹھے. البتہ بھولے نہیں تھی، پہلے سے نیت خراب تھی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے خزانہ گرامی علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو چٹکی تک نہیں لی تھی. بہت توجہ چاہوں، چٹکی تک نہیں لی تھی. ایسا ہی ہے نا، کوئی اذیت نہیں پہنچائی تھی حضرت یوسف نے. اس کے باوجود یوسف کے بھائی حضرت یوسف سے اور ان کے یعقوب سے، نبی سے وعدہ کر کے بھول گئے اور ظلم کیا حضرت یوسف کے اوپر. تو وہ علی ابن ابی طالب کہ جس نے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے سر قلم کیے تھے، ان کے آبا و اجداد کے سر قلم کیے تھے، تو یہ تو صبح کا وعدہ کیا ہوا شام کو بھول جاتے ہیں. تو 70 دنوں میں تو بہت کچھ تبدیلی آ جاتی ہے. خزانہ گرامی ایک دفعہ درود بھیجیں محمد والے محمد پر. تو وہ علی ابن ابی طالب جس کا کینہ فتح مکہ کے بعد ہونے والے صاحبان اسلام کے دل میں موجود تھا، خزانہ گرامی وہ کیوں کر علی ابن ابی طالب کی ولایت کو قبول کرتے. اور آپ دیکھیں حضرت موسیٰ خزانہ گرامی 30 دن کے لیے گئے تھے کوہ طور کے اوپر عبادت کے لیے، خدا سے راز و نیاز کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے. اللہ نے 10 دن صرف اضافہ کیا تھا. بہت توجہ چاہوں گا، صرف 10 دن اضافہ کیا تھا. 10 دنوں میں کیا ہوا؟ یہ ہم 70 دن کی بات کر رہے ہیں، یہاں 10 دنوں کی بات ہو رہی. 10 دنوں میں کیا ہوا؟ وہ موحد قوم جسے موسیٰ نے موحد بنایا تھا، موسیٰ موجود ہیں خزانہ گرامی، لیکن 10 دنوں میں سامری نے گوشالہ بنایا. اور وہ قوم کہ جو موحد تھی، جب موسیٰ کوہ طور سے زمین پر آئے تو موحد قوم کو دیکھا کہ گوشالہ پرستی کر رہے ہیں، گائے پرستی کر رہے ہیں، گائے کو بچھڑا بنا کر اس کو سجدہ کر رہے ہیں. تو خزانہ گرامی 10 دنوں میں موحدین مشرکین بن سکتے ہیں، تو 70 دنوں میں تو خزانہ گرامی بہت کچھ تبدیل ہو سکتا ہے، بہت کچھ تبدیل ہو سکتا ہے. یعنی 10 10 دن کر کے آپ لگاتے جائیں 10 10 دنوں میں کیا کیا ہو سکتا ہے. تو خزانہ گرامی علی ابن ابی طالب کا مسئلہ آسان مسئلہ نہیں ہے، امامت و ولایت کا مسئلہ آسان مسئلہ نہیں ہے. خزانہ گرامی یہ وہ مسئلہ ہے کہ ملک مقرب بھی اس عظیم وزن کو اٹھانے کی اہلیت نہیں رکھتا. اسی وجہ سے روایات کے اندر آیا ہے کہ ولایت کے وزن کو وہ اٹھا سکتا ہے کہ جس کے دل کا امتحان اللہ لے لیتا ہے. جو امتحان نہ دے سکے وہ ولایت علی ابن ابی طالب کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا. ہر کوئی اس وزن کو نہیں اٹھا سکتا. خزانہ گرامی یہ کرام قدر بوجھ ہے، اس کے لیے ایمان چاہیے، اس کے لیے معرفت چاہیے، اس کے لیے بصیرت چاہیے، اس کے لیے حکمت چاہیے. خزانہ گرامی اس کے لیے صبر و استقامت چاہیے، اس میں ایثار کا جذبہ چاہیے. اگر انسان کے اندر ایثار نہ ہو وہ امامت کے لیے کبھی بھی قربانی نہیں دے گا. اگر انسان کے اندر ایثار نہ ہو، قربانی کا جذبہ نہ ہو، کبھی امامت کا ساتھ نہیں دے پائے گا. اور بس اس سے زیادہ آپ کو زحمت نہیں دیتا. خزانہ گرامی انہی صاحبان ایثار میں سے
کربلا کے میدان میں ایک بوڑھا انسان ہے جسے حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں. عزاداروں, حبیب ابن مظاہر وہ صحابی رسول ہے کہ تاریخ نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کوچے سے گزر رہے تھے, دیکھا کچھ بچے کھیل رہے تھے, ایک بچے کو دوڑ کر رسول اللہ نے گود میں اٹھایا, اللہ اکبر, دوڑ کے اٹھایا اور خوب پیار کیا, کبھی ماتھا چومتے ہیں, کبھی رخسار چومتے ہیں, اپنے سینے سے لگاتے ہیں. صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ بچے تو اور بھی تھے, لیکن یا رسول اللہ آپ نے اس بچے پر خصوصی عنایت فرمائی, کیوں اس قدر بوسے دے رہے تھے, کیوں اتنا پیار کر رہے تھے, کیوں اتنا احترام کر رہے تھے, بچہ ہے. کہا تم نہیں جانتے اس بچے کا مقام کیا ہے, اللہ اکبر, اس بچے کا مقام کیا ہے تم نہیں جانتے. کہا کہ دیکھو میں نے اس بچے کو دیکھا تھا کہ جب میرا حسین اس کے ساتھ کھیل رہا تھا تو یہ حسین کے قدموں کی خاک اٹھا اٹھا کر آنکھوں پہ لگاتا تھا, اللہ اکبر, حسین کے قدموں کی خاک اٹھا اٹھا کر اپنی آنکھوں پر لگاتا تھا, اور جبرائیل نے مجھے آ کر خبر دی تھی کہ محمد یہ حبیب ابن مظاہر ہے کہ سن 61 ہجری میں تیرا حسین جب 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا نا تو یہ حبیب ان کے ساتھیوں میں سے ہوگا, یہ بھی شہدائے کربلا میں سے ہے. عزاداروں یہ مقام ہے حبیب ابن مظاہر کا. حبیب ابن مظاہر ایک فقیہ ہے, شاگرد مکتب اہل بیت ہے. روایت کے اندر ہے کہ حبیب کے متعلق امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ واللہ حبیب تو ایک شب میں پورا کا پورا قرآن ختم کر لیتا تھا, ایک شب. یہ مقام ہے حبیب کا. حضرتارو بس وقت گزرتا چلا گیا, سن 61 ہجری آ گئی, حسین وارد کربلا ہو. ایک دفعہ ثانیہ زہرا نے کہا کہ بھیا دشمن کے سپاہی جوغ در جوغ ان کے لشکر میں شامل ہو رہے ہیں اور لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, بھیا ذرا آپ بھی اپنے دوستوں کو بلائیے, کچھ لوگوں کو بلائیے تاکہ آپ کے لشکر میں بھی اضافہ ہو سکے, آپ کی طاقت میں اضافہ ہو سکے. بس عزاداروں گویا جناب زینب کی فرمائش پر نامہ لکھا, من الحسین ابن علی الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر, حسین ابن علی کی طرف سے مرد فقیہ, اللہ ہو مرد فقیہ جسے امام معصوم مرد فقیہ کہے, آپ سوچو اس کا علمی مقام کیا ہوگا. یہ شاگرد امام حسین, شاگرد امیر المومنین, شاگرد رسول اللہ, الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر. بس قاصد آیا, حبیب ابن مظاہر گھر میں بیٹھے ہوئے دسترخوان پر, دروازے پر دستک ہوئی, زوجہ بھی بیٹھی ہوئی, دروازہ کھولا, کہا انا برید الحسین, میں حسین کا قاصد ہوں. ایک دفعہ حبیب نے جب یہ جملہ سنا تو لرز گئے, بے چین ہو گئے, کہا کیا بات ہے؟ کہا نامہ لایا ہوں. حبیب نے نامہ لیا, لبوں پہ رکھا, آنکھوں پہ رکھا, چوما, ارے میرے حسین کا نامہ, میرے حسین کا نامہ ہے. عزاداروں بس حبیب آئے دسترخوان پر, زوجہ نے پوچھا کیا ہوا, کون آیا تھا؟ کہا کہ برید الحسین آیا تھا, مولا حسین کا قاصد آیا ہے. کہا کیا پیغام ہے؟ کہا پیغام یہ ہے کہ حبیب ہم دشمنوں کے نرغوں میں گھر چکے ہیں, اہل بیت آدا کے نرغے میں ہیں, اب تم جانو تمہاری ذمہ داری جانو. مزیداروں حسین بھی تو غیرت مند امام تھا نا, صرف پیغام پہنچا دیا. اب حبیب کی اپنی مرضی ہے. اس زمانے میں اذان گرامی کوفہ کے یہ حالات تھے کہ ابن زیاد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کے پیچھے تھا, حبیب اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھے, حبیب اپنے آپ کو بچائے ہوئے تھے, تقیے کی زندگی گزار رہے تھے. ایک دفعہ زوجہ نے پوچھا کہ حبیب کیا خیال ہے؟ کہا کہ دیکھو بوڑھا ہو چکا ہوں, اب مجھ سے کہاں جنگ ہوگی. اللہ اکبر, مزیداروں مومنہ کی پیشانی پر بل پڑے, پریشان ہو گئے. کہا حبیب حسین کا قاصد ہے, تمہارے بچپن کا دوست ہے, مولا ہے. کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر میں کربلا کی طرف گیا تو عبید اللہ میرے گھر کو مسمار کر دے گا, میرے بچے یتیم ہو جائیں گے. اللہ اکبر. عزاداروں بس یہ مومنہ جو حسین کی عاشق تھی, ثانیہ زہرا کی عاشق تھی, ایک دفعہ جلال میں آتی ہے, اپنی چادر اتار کر حبیب کے سر پہ ڈالتی ہے, کہتی ہے حبیب اگر تیرے اندر جرت نہیں ہے تو تو عورتوں کی طرح گھر میں بیٹھ, ارے میں خود مولا حسین کی نصرت کے لیے جاؤں. اجرکم اللہ, میں خود مولا حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گی. بس حبیب نے جب اپنی زوجہ کے یہ جذبات دیکھے تو کہا زوجہ تو جانتی ہے کہ میں اپنے مولا حسین سے کس قدر عشق کرتا ہوں, کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا کربلا پہنچیں, مقتل میں پہنچیں اور ان کا دوست نہ پہنچے, ان کا غلام نہ پہنچے. بس عزادار نے تیاری کی, شمشیر حمائل کی. ایک دفعہ نوکر کو بلایا, نوکر کو کہا کہ یہ گھوڑا اور شمشیر تمہارے حوالے, جاؤ فلاں جگہ جا کے کھڑے ہو جاؤ شہر سے باہر. بس عزاداروں نوکر گیا, ایک جگہ پہ جا کے کھڑا ہو گیا. اب جو حبیب ابن مظاہر باہر آئے ہیں نا, مسلم ابن اوسجا کو دیکھا ہینا خرید رہے ہیں, ان کو بھی بتایا کہ قاصد آیا تھا, اس طرح سے بلاوا آیا ہے. مسلم ابن اوسجا ہمراہ ہوئے. بس عزاداروں اب جو شہر سے باہر نکلے ہیں نا, کیا دیکھا کہ غلام گھوڑے کو لیے کھڑا ہے, پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیرتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے, لگتا ہے کہ میرا مولا میرا مالک جو ہے وہ گھبرا گیا ہے, اب لگتا ہے آئے گا نہیں. لیکن اگر چند لمحوں میں نہیں آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کر مولا حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا. عزاداروں بس یہ جملہ سننا تھا کہ ایک دفعہ حبیب نے اپنا سر پیٹ لیا. ہائے یہ وقت آ گیا اہل بیت پر کہ غلام زادے تو مولا کی نصرت کے لیے نکلے لیکن آزاد لوگ تیار نہ ہوں مولا کی نصرت کے لیے. کہا کہ نوکر تجھے آزاد کیا, غلام تجھے آزاد کیا. بس عزاداروں غلام پاؤں پڑ گیا, کہا کہ میں بھی مولا کی نصرت کے لیے جانا چاہتا ہوں. بس عزاداروں یہ چھوٹا سا قافلہ لیکن تاریخ کا عظیم قافلہ اب جو کربلا کے میدان میں وارد ہونے لگا نا, ایک دفعہ حسین نے کہا بھیا عباس جاؤ ہمارا حبیب آ رہا ہے, ہمارا مہمان آ رہا ہے. عزاداروں بس عباس نے بڑھ کر استقبال کیا, حبیب آئے, آ کر اپنے مولا کے قدموں میں سر رکھ کر کہا مولا دیر تو نہیں ہوئی, مولا دیر تو نہیں ہوئی. حبیب کو گلے لگا کر کہتے ہیں نہیں حبیب دیر نہیں ہوئی, بر وقت آئے ہو. بس عزاداروں ابھی یہ منظر چل رہا تھا کہ ایک دفعہ فضا نے آ کر ایک خبر دی, حبیب مبارک ہو, ارے ثانیہ زہرا نے تمہیں سلام کہلایا, ثانیہ زہرا نے تمہیں سلام بھیجا ہے. بس حبیب نے جب ثانیہ زہرا کا پیغام سنا نا, گھوڑے سے زمین پر آیا, خاک کربلا پر بیٹھ گیا, خاک کربلا اٹھا اٹھا کر سر میں ڈالنے لگا, سر پیٹتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے ہائے علی کی بیٹی پر یہ وقت آ گیا کہ اب غلاموں کو سلام بھجوائے, غلاموں کو سلام بھجوائے. اجرکم اللہ. عزاداروں بس میں نے مختصر کر دیا, وقت ختم ہو گیا. بس حبیب گئے, عزاداروں ایک دفعہ آواز بلند کی, مولا میری مدد کو آئیے. بس ایک دفعہ مولا حسین کے چہرے پر شکستگی کے آثار نمودار ہوئے, بس عزاداروں حبیب قتل ہو گئے. شہدائے کربلا کے سروں کو نوک نیزہ پر بلند کر کے اب جو کوفے کے بازاروں میں لے جایا گیا نا, حبیب کا ایک بیٹا تھا قاسم. ازان گرامی وہ اس وقت نہیں تھا جب حبیب کربلا کی طرف آیا ہے, لیکن جب یہ قافلہ اسیروں کا آیا ہے نا, نو کے نیزہ پر اپنے بابا کا سر تلاش کرتے کرتے یہ حبیب کا بیٹا جب قافلے کے سامنے آیا نا, دیکھا کہ ایک نو کے نیزہ پر اس کے بابا کا سر ہے, آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ یہ میرے بابا کا سر ہے, مجھے واپس کر دو, یہ میرے بابا کا سر ہے واپس کر دو. لیکن اذان گرامی اس ظالم نے سر واپس نہ کیا. اب یہ قافلہ آگے بڑھا, اب یہ حبیب کا بیٹا ہے, کڑیل جوان ہے, جوش ہے, ولولہ ہے, جوانی ہے. بس جیسے ہی کسی گوشے میں یہ قافلہ چلا ہے نا اسیروں کا, جہاں کوئی نہیں تھا, ایک دفعہ اس قاسم نے 10 افراد کے ساتھ مل کر اس ظالم پر حملہ کیا اور نو کے نیزہ سے بڑے احترام کے ساتھ اپنے بابا کا سر اتارا اور یہ کہتا گیا. امام سجاد کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ دیکھو جس کا کڑیل جوان بیٹا زندہ ہوتا ہے نا, اس کا سر نو کے نیزہ پر بلند نہیں ہوتا. بس یہ جملے سننے تھے کہ میرا بیمار امام اپنے بابا کے سر کی طرف رخ کر کر کہتا ہے, بابا آپ نے دیکھ لیا نا کہ کڑیل جوان سے بابا کی سر کی توہین برداشت نہیں ہوتی. ارے کیا کرے سید سجاد, ہاتھوں میں ہتھکڑیا پاؤں میں بیڑیا ہے, ہائے میں بھی جوان ہوں لیکن کیا کروں, بابا آپ کی نصرت نہیں کر سکتا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالم, سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبون. ماتم حسین